ضائع ہونے سے بچانا، یہ عمر ہے. اگر یہ اس عمر میں چیزیں پیدا ہو جائیں زندگی پر کام آتی، اچھی عادت، اچھی چیزیں کام آنے والی چیزیں. وقت ایک ایسی چیز ہے جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آج مسلمان اور خاص طور پہ ہماری نئی نسل، نئے نوجوان بیچارے اس کو بہت ضائع کرتے ہیں. زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بمقصد زندگی نہیں ہوتی، بے مقصد زندگی ہوتی. یہ پیچھے بابا جی کرسی کے پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے پیچھے. آؤ نا بیٹا، آگے آؤ نا یار، آپ ہی کی برکت سے تو بات ہوتی ہے. آگے آ جاؤ، آگے سامنے آئے، سامنے ادھر ادھر آئے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیچھے نہ بیٹھے، کرسی والوں کے پیچھے نہ بیٹھے. ایسے 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 ہمیں اپنی نا حیثیت پہچاننی چاہیے. ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں اور پھر جوان ہیں. اس امت میں مسلمان اور مسلمانوں کا بچہ اور جوان، اس کے تو کارنامے کارنامے کارنامے. محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال. کہاں سے آیا؟ عراق سے. کیوں آیا؟ اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے، جس کا اس سے تعلق زبان کا نہیں تھا، صوبے کا نہیں تھا، برادری کا نہیں تھا، وطن کا نہیں تھا، اس سے اس کا رشتہ ایمان کا تھا. سترہ سال کا نوجوان لشکر تیار کرتا، کچھ گھبراہٹ سی طبیعت میں. ساتھی نے پوچھا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا راجہ دہار ہے، اس کی وہاں بڑی مسلح فوج ہے، میں ساتھیوں کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن وہاں راستوں کا پتہ کوئی نہیں. بس یہ اندیشہ ہے کہیں ساتھیوں کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. کچھ دنوں کے بعد چہرہ بہت مطمئن. پوچھا کیوں؟ پتہ چلا وہ آدمی بے حیا ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی ہے. ایسا بے حیا آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. جس قوم میں بے حیائی آتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں رہتا، اس میں شجاعت باقی نہیں رہتی، وہ بزدل ہو جاتا ہے اور کم ہمت ہو جاتا ہے. اب میں مطمئن ہوں کہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ بات مغرب کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں اگر حیا باقی رہے گی اور اس کی بیٹیوں میں بہنوں میں، تو ان کے گود میں پلنے والے بچے بڑے با حوصلہ، بڑے غیرت مند، بڑے بہادر ہوں گے. انہوں نے مسلمانوں کی گود سے حیا نکال دی. آنے والی اولاد کم ہمت، کم حوصلہ، ذہنی غلام، کچھ کرنے کا عزم ہی کوئی نہیں امت کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے. زیادہ زیادہ خواہش کیا ہے؟ پیٹ بھر جائے، میدا ٹھیک ہو جائے. نہیں، میدا بھر جائے، شہوت پوری ہو جائے، بس یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. شہوت کیسے پوری ہو جائے، میدا کیسے بھر جائے، اس سے آگے سوچتا ہی نہیں بیچارا، اس سے آگے نہیں سوچتا. لیکن مسلمانوں کا جوان، مسلمانوں کی اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے. اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہمارے ملک میں 70% نوجوان ہیں، لیکن ضائع ہو رہا ہے. ذہنی طور پہ بیچارا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کے شوق پوچھو، اس کی زندگی کی ترجیحات پوچھو تو عجیب سے ہوتے ہیں. میرے لیگس بڑھ جائیں، نہیں بڑھتے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو اس کی منزل ہے. اس کی پہنچ یہیں تک ہے بس. تو دین آدمی کے اندر ഹൌസല പേദ കത്ത ഹിമ്മത് പേദ കടത്ത അസം പേദ കടത്ത ദീൻ നീ തോ ഖാലി ഖോഖല സൂഖി ലക്കടിയെ ബിൽക്കുൽ സൂഖി ലക്കടി ജിസ്കെ അന്ദർ അപ്പനി ജാൻ നീ ഹോതി ദൂസരെ കെ സഗൈര ബഗൈർ രഹ നീ സക്ത ദീൻ ആദ്മി കോ ബാ ഹിമ്മത് ബനാത ബാ ഹൌസല ബനാത ഊച്ചി സോച ഹോതി ഹൈ ऊंची सोच होती है। आज के नौजवान के साथ बहुत सारी चीजें उसकी अपनी है, गाड़ी अपनी, घर अपना, ये हो जाए। कभी उसने सोचा नहीं कि इस्लाम भी मेरा है, दीन भी मेरा है। किसका है? ये मेरी, ये मेरी, वो मेरी। अबे इस्लाम भी तो मेरा है। میں نے بتایا نا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے اور خوشحال رئیس زادے تھے رئیس زادے رئیس زادے قیمتی لباس پہنتے تھے اعلی عطر استعمال کرتے تھے بڑھیا جوتا استعمال کرتے تھے مسلمان ہو گئے سب کچھ قربان کر دیے اور پورے مدینہ کا اسلام اس نوجوان کے حصے کا ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر جس استاد کو بھیجا جس دائی کو بھیجا جس ساتھی کو بھیجا وہی نوجوان تھے اس نے پوری فضا بنائی مدینہ کی ہجرت بعد میں ہوئی ہے نوجوان تھا حوصلہ رکھو حوصلہ باہمت ہو اور اس کے مطابق پھر محنت کرو اپنا وقت بچاؤ ضائع ہونے سے بچاؤ وقت کھیل بری چیز نہیں ہے کھیل مقصد نہ ہو ٹھیک ہے نا اسرائیل کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے نئی فٹ بال ٹیم ہے نئی ٹینس کی ٹیم ہے اور ہمارے یہاں لڑکوں کی بھی ہے لڑکیوں کی بھی ہے بوڑھوں کی بھی ہے نبینوں کی بھی ہے اور قوم معاشی طور پہ کہاں کھڑی ہے معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے نوینے بھی کھیل رہے تھے وہ بوڑھے بھی اب تو نئی ٹیم بنی 60 سال کے بعد والی کی بنی ابھی اور معاشی طور پہ ہمارا حال کیا ہے لا حول ولا قوۃ قوم میں چیزیں بنا رہی ہیں ایجادات کر رہی ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں یا موسیقی گروک گٹار ہے یا بلہ ہے دو ہی چیزیں اور ان کے نوجوان ہاں پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں ایجادات کر رہے ہیں ان کی صلاحیتیں کام لگ رہی ہیں اپنے پاؤں پہ اپنی معیشت پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں ناچنے گانے پہ لگا دیا دوڑنے بھاگنے پہ لگا دیا حالانکہ نعمت ہوتی ہے کسی معاشرے میں نوجوانوں کا ہونا نعمت ہے اللہ کی چلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے
گناہ کی سزا اس دنیا میں عبادت میں سستی روزی میں معاش میں تنگی تیسری چیز
لذت میں کمی لذت میں کمی
لذت میں کمی زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے زندگی کا مزہ نہیں ہوتا کوشش کرتا مزہ لینے کا موسیقی سن کے نشہ کر کے مصنوعی انداز سے کوشش کرتا ہے کوئی لذت مل جائے لیکن وہ اتنی دیر لذت ملتی ہے اس کو جتنی دیر خارج کرنے والے کو خارج میں مزہ لذت ملتی ہے بس اس سے آگے نہیں تو گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی جسم کے اوپر پہاڑ گر جائے آدمی نیچے نہیں اٹھ سکتا روح کے اوپر بھی گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے جانتا ہے فجر کی نماز فرض ہے اٹھ ہی نہیں سکتا اس روح کے اوپر بوجھ ہے پتہ ہے اذان ہو گئی ہے نماز میں فارغ ہوں، مسجد جائے گا ہی نہیں، روح پر بوجھ ہے، تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے، مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا.
سبحان اللہ. اب دیکھو نا، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ایکسرسائز اچھی کر لی، کسی ڈاکٹر سے اچھا چیک اپ ہر مہینے کروا دیے تو عمر کیا ہو جائے گی بھائی؟ بڑھ جائے گی. یہ تو سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. وضو اچھی طریقے سے کر لیں عمر بڑھ جائے گی، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہی بات جو بیان والے عرض کی تھی نا میں نے، ہمیں مشاہدے کا تو ایمان ہے، تجربے کا ایمان ہے، ہاں نبی کی بات پہ کتنا ایمان ہے. ایکسرسائز کر لیں، ہر مہینہ رپورٹ ہو جائے، صحت کی چیک اپ ہو جائے، ذرا اس کے مطابق غذا استعمال کر لیں، عمر اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی، یہ تو سب کو پتا ہے اور کر بھی رہے ہوتے ہیں. ایسے جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے نا وہ ضرور کر رہا ہوتا ہے، ہر مہینے چیک اپ، ٹھیک ہے نا، ہر مہینے چیک اپ کرنا ہے اسے، پیسے جو ہیں کہیں نہ کہیں تو لگیں گے نا. لیکن نبی کا اتنا آسان نسخہ کہ وضو اچھی طریقے سے کر لے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور افسوس یہ کہ مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جس سے نبی، جس کو اپنے ہے کہ نبی پر مجھے ایمان ہے، لیکن نبی کی یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اعتماد نہیں ہے، اعتماد تو تب ہوگا نا جب عمل کرے گا، نظر آئے گا. کتنا آسان نسخہ. ڈاکٹر نے کہہ دیا سویرے سویرے ایکسرسائز کرنی ہے، کرے گا. نبی نے کہہ دیا تہجد پڑھ لے صحت مل جائے گی، نہیں سمجھ میں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. تہجد میں صحت، آج کے اگر آپ سائنس دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا تہجد میں کیا صحت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تہجد کے وقت ایک اوپر ایک روشنی سی جاتی ہے، انہیں کیا پتا نور کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں روشنی سی آتی ہے، اور وہ روشنی ایسی ہے کہ انسانی عقل اور دماغ اور کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے، اور وہ دن کے اور کسی حصے میں نہیں آتی، وہ تہجد کے وقت وہ روشنی آتی ہے. آج کی دنیا کی سائنس کہتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے صدیوں سال پہلے بتا دیا جو آدمی تہجد میں اس وقت اٹھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے وہ نور ملتا ہے جس کی اس سے عقل اور دانش اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اور عقل ٹھیک ہو، دل ٹھیک ہو، تو پورے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، پورے جسم کو چلانے والے یہی چیز ہے. لیکن چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے مسلمان مانتا بھی نہیں.
اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے.
ہاں، رحمت کی اچھی طریقے سے وضو کرے گا، عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، اور دوسرا تیرے رحمت کے جو فرشتے ہوں گے وہ تیری حفاظت کریں گے. کبھی آپ نے یہ تو تجربہ کیا ہوگا پریکٹیکل، ایک معصوم بچہ چارپائی سے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ، ٹھیک ہے نا، آپ ذرا گر گر کے دیں کیا حال ہوتا آپ کا. اس لیے کہ اس معصوم بچے کے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، وہ اسے سنبھال لیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ورنہ اگر وہ فرشتے نہ ہو تو اس کی ٹانگیں وانگیں سروا ٹرپ کتنے بار ٹوٹ پھوٹ چکا ہو. تو رحمت کے فرشتے باوضو رہنے سے، ٹھیک ہے نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں.
اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر، اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
نماز سے کچھ حصہ گھر میں، یہ نہیں کہ پوری نماز. گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب عورتوں کو مسجد پڑھنے کا شوق ہے اور مردوں کو گھر میں پڑھنے کا شوق ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے. مردوں کی جگہ مسجد ہے، عورتوں کی جگہ گھر ہے، ٹھیک ہے نا. عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں. آپ نے اس کی انگلی پکڑی اور کمرے کے اندر لے گئے، فرمایا تو اندر یہاں نماز پڑھے گی تجھے بیت اللہ کے اندر کا ثواب ملے گا، تیری فضیلت اس میں، تیرا اجر اس میں بڑھے گا. تو البتہ نوافل کبھی کبھی گھر میں پڑھنی چاہیے، نوافل گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ گھر میں خیر و برکت ہے. نوافل گھر میں پڑھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ نفل جو ہے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ہے.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر، اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی.
السلام علیکم،
اور گھر کے لوگوں پر بھی ہوگی.
وہ کہ آپ دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. ارے بھائی ایک دعا بھی قبول ہو گئی تو کام ہو جائے گا. یہ دعا دیا کرو اپنے گھر والوں کو، گھر میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا دیا کرو. تین دعائیں، اور اگر وہ بھی جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ. اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کرتا ہے دل سے، اللہ ان کے دلوں کو محبت سے جوڑ دیتا ہے. آپ اس کا اپنے دوستوں میں تجربہ کر لیں. اگر آپ اپنے دوست سے سچی دل سے دعائیں کریں گے تو آپ کی دوستی محبت کی بڑھ جائے گی، دل سے دعائیں کریں. اور اگر یہ دعائیں گھروں کے اندر تبادلہ ہو تو گھروں میں دل محبت سے جڑ جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لا تدخل الجنت حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اعلی ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس کا اہتمام کر لو تمہاری محبتیں ہو جائیں گی. فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو. دعائیں، اگر آپ دل سے ایک بھائی کو دعائیں دیں گے، گھر میں یہ دعائیں دیں گے تو گھر محبت سے جڑ جائیں گے. تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ تاکہ تبدیلی نظر آئے نا، کہ ابا بولے کیا ہو گیا بھائی، سلام خیریت تو ہے. ہاں اہلیہ بھی پریشان ہو جائے گی انشاءاللہ، اتنی محبت سے دعائیں دے رہے ہیں، خیریت ہے، دینا چاہیے. ٹھیک ہے، سلام کا اہتمام، ماحول بنو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہائے، اور پھر زندگی بھر ہائے ہائے ہی کرتا رہتا ہے، زندگی بھر ہائے ہائے کرتا ہے، جوانی میں بڑھاپے ہائے ہائے کرتا ہے. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا قسم. ملاقات دعا، ملاقات دعا، ملاقات کے بعد روانگی دعا، کتنے خوبصورت دین ہے. گڈ بوائے ہے، کوئی لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں ذہنی طور پہ، کیونکہ السلام علیکم کو کہے گا تو بولے گا پرانے زمانے کا آدمی، ہائے ہاں یہ ہے نا، یہ برگر مخلوق ہے، یہ اچھا لگتا ہے، یہ تو پرانے الفاظ ہیں نا، السلام علیکم، یہ تو باپ دادا بھی کیا کرتے تھے. اور میرے پیارو، ہر چیز نہیں اچھی نہیں ہوتی، لوگ آج ابا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابا بہت پرانے ہو گئے ہیں. ہر چیز پرانی اچھی نہیں ہوتی، بعض پرانی ہی ضروری ہوتی ہیں. ہاں ہر چیز پرانی بری نہیں ہوتی، اور ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی، بلکہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. یہ بھی عجیب بات ہے، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. آپ کا پیٹ نکل جائے ترقی تو ہو گئی نا، اچھی ہے. آپ کی پانچ انگلیاں اچھی ہو جائیں ترقی ہو گئی نا، اچھی ہے. اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے کسی کا بچہ پیدا ہو دو ٹانگوں کے بجائے تین ٹانگیں ہوں، ترقی کے ساتھ آیا نا، اضافہ ہو گیا. ہر اضافہ ترقی اچھی نہیں ہوتی، وہی ترقی اچھی ہوتی ہے جسے دین ترقی کہے. ٹھیک، لیکن اب کیا ہے، بس ترقی ہونی چاہیے جیسی بھی ہو. ٹھیک، شہرت ہونی چاہیے جیسی بھی ہو، مشہور شہرت ہونی چاہیے بس، ایسا نہیں. ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا،
ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی اللہ کی فرما برداری اور عبادت دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے.
اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، تفرق لعبادتی املو صدرک غنن واسد فقر، تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املو صدرک غنن، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. سبحان اللہ کہہ رہے، اللہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، حدیث قدسی ہے، وان لم تفعل، اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدک شغلا، تیری زندگی کو مشغولے سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرا فقر بھی نہیں بند کروں گا، تیرا اندر پھر فقیر ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا، بھوک ہی رہے گی اندر، کبھی نہیں بھرے گا پیٹ اس کا. اب دیکھ لو دنیا کا زندگی ہے، دیکھ لو. اللہ کی بات تو سچی ہے، جو عمل کے بعد رد عمل بتایا ہے وہ ضرور ہو کے رہنا ہے.
یہ ارشاد خداوندی ہے، اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے. نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ تعالی کی عبادت پر رکھا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں. جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور فقر میں کیوں نہ اضافہ ہو. دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے؟
کافر حل کر سکتا ہے، کافر اپنے روٹی کا مسئلہ دین کے بغیر رکھ سکتا ہے، اس کی ترقی کا راستہ اور، مسلمان کا روٹی کا اور معاش کا مسئلہ دین کے بغیر حل نہیں ہوگا، اس کی ترقی کا راستہ ہو. ٹھیک ہے، کچھ تھے نا تھوڑے سے عقل کے پیدل تھے، سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں کا ایک ساتھی درخت پہ چڑھ گیا. درخت پہ چڑھ تو گیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ نیچے کیسے آئی. تو قریب میں ایک چودھری صاحب رہتے تھے سکھ، اس کے پاس مشورے کے لیے گیا کہ ہمارا آدمی اوپر درخت پہ چڑھ گیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے آئے. اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، رسی لے جاؤ اور اس کو بولو کمر میں باندھے تم کھینچنا، نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایسا ہی کیا، اس نے رسی باندھی نیچے کیا تو مر گیا، چرپائی پہ اٹھا کے لے گیا اس چودھری صاحب کے پاس، آپ نے تو ہمارا آدمی مروا دی. کہا او ہو، اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے. تو نیچے والے کا اوپر جانے کا راستہ اور ہے، اور اوپر والے کا راستہ اور. کافر ذلیل ہے، رسوا ہے، اس کی ترقی کا راستہ اور ہے، کامیابی کا راستہ اور ہے. مسلمان کو اللہ نے عزت دی ہے کلمے کی وجہ سے، اس کی ترقی اور ہے، عزت کا راستہ اور ہے. لیکن دونوں کو ایک راستے سے ہانکیں گے مسلمان مارا جائے گا. اس کا اپنا راستہ ہے ترقی اور کامیابی کا، لیکن یہ بیوقوف ان کے پیچھے چل پڑا ہے تو یہ پہلے ہلاک ہوگا.
صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری طرح کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں، اور دن میں آفتاب نکلا رہے کہ کاروبار میں تنگی نہ ہو.
ہاں، اللہ جب زمین والوں پہ راضی ہوتا ہے تو بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ رات کو بارش ہو گئی، کھیتوں کو پانی مل گیا، زمین کو پانی مل گیا، جانوروں کو پانی مل گیا، آب و ہوا صاف ہو گئی، اور دن میں کام کاج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. یہ رحمت کی بارش پہلے ہوتی تھی، پہلے تو زیادوں کی زندگی دیکھی ہو تو ایسے ہی ہوتا تھا، موسم خوشگوار ہو گیا اور دن بھر آدمی اپنے کام کاج کر رہا.
اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے،
کڑک، ٹھیک، بادل کا گرجنا،
لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کے دن اور رات کا نظم درکنار، جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی رہتی ہے اور جہاں ہوتی
اب یہ رات دن کی تقسیم تو دور کی بات ہے، اب تو یا تو بارشیں نہیں ہو رہی، زمین سے پانی غائب ہو گیا، ہر آئے دن پانی زمین کے اندر نیچے ہوا سے جا رہا ہے ہر جگہ پر، یا کہیں بارش ہو گئی تو سیلاب بن گیا.
احیاء میں لکھا ہے
لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ موسمیات کی تبدیلی ہے نا، موسمیات کی تبدیلی. اب موسمیات کسی ابا کا چیز ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. موسم کیا؟ موسم بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا موسم خود بہت کیا چلتا ہے کیا؟ لیکن موسم تک بات جاتی ہے، اس سے پیچھے ذات کی طرف بات نہیں جاتی. زلزلہ آ جائے، زمین کے لیے پلیٹیں ٹکرا گئی، یہاں تک بات جاتی ہے. ارے کس نے ٹکرائی بھائی؟ کوئی ذات تو ہے، وہاں تک بات نہیں جاتی.
احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے ساتھ 3 دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. 3rd دن وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے. ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چغلی کھاؤں، اس لیے تعین نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کے توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی، فوراً بارش ہو گئی. حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا قحط پڑا کہ کوڑا دان پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے.
اللہ اللہ حفاظت فرمائے. بارش تو زندگی ہے نا، پانی زندگی ہے، اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. بند کر دے، کہاں سے لائیں گے پانی؟ ہر چیز کی زندگی پانی سے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندگی، ہر چیز کی زندگی پانی سے. اور 7 سال تک بارش نہیں ہوئی، لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. اللہ کا کرم ہے نا، بھیج دیتا ہے. 7 نظام ہی پانی پر ہے.
اور آدمیوں کے
اور کھانے بہت غلط ہوتا ہے. جب آدمی اپنے جسم کا پانی غلط استعمال کرتا ہے تو آسمان والا رب اپنا پانی پھر رحمت کا نہیں بھیجتا. جب آدمی اپنی جوانیاں خراب کر دیتا ہے اور جسم کا پانی غلط استعمال کرتا ہے پھر رحمت کی بارش نہیں آتی.
اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی، لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے. حق تعالی شانہ نے زمانے کے انبیاء کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں.
آپس کا ظلم، اس سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی. کتنی ناانصافیاں ہیں، کتنا ظلم چل رہا ہے.
الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دونوں جہانوں کی کامیابی اور برے اعمال پر دونوں جہانوں کے نقصانات تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. ان روایات کا احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود. غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا کھلا ہوا ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں.
اگر واقعی اللہ کے نبی کو ہم سچا سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے تو پھر ایسے اسباب کو اختیار کرنا جن کو اللہ کے نبی نے ہلاکت کے اسباب بتائے، تو پھر اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی پتہ مار رہا ہے کہ ان میں ہلاکت ہے اور ہم ان کو اختیار کر رہے ہیں، ہلاکت ہی ہونا نے پھر.
نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا رونا روتے رہیں. ہماری مثال اس بیمار کی سی ہے جس کو دست کا مرض لاحق ہو اور وہ مسلسل مسہل دواؤں کا استعمال کرتا رہے.
دست لگی ہوئی ہے اور دست لینے کے لیے اور دوائیاں کھا رہا ہے اور پھر کہہ رہے دست بوتا رہے دست بوتا رہے. ہم پریشانیوں کا شکار ہیں اور اسباب وہ اختیار کرتے ہیں جس سے پریشانیوں میں اور اضافہ ہو، پھر کہتے ہیں پریشانی بہت ہو رہی ہے، پریشانی بہت ہو رہی ہے. یہی ہوگا نا، اس کی مثال تو ایسی ہے، دست آ رہے اور دوائی کھلے رہا ہے دست آنے کے.
ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا؟ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا؟ کیا حضور روحی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے. اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں جس سے وہ ان کو سخت عذاب پہنچانے لگتے ہیں. اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدوائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں. مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے. اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں میں ہیں، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا.
اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ظالم لوگ ہم پہ مسلط نہ کر، اس لیے کہ گناہوں سے ظالم لوگ مسلط ہوتے.
قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب لوگ اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان پر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. ہر خاندان بھی دیکھ لیں، ہر گھر میں دیکھ لیں، ہر کاروبار بھی دیکھ لیں، کتنی جاتیاں ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر عادل تو نہیں آئیں گے نا، ایسے ہی آئیں گے.
اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور عامش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں.
اللہ راضی ہے، اس کی علامات. نبی پوچھ رہے ہیں، اللہ میاں آپ کیسے راضی ہوتے ہیں، کوئی علامت دنیا میں؟ فرمایا جب کھیتی بوئی جاتی تو رحمت کی بارش ہوتی، اس وقت بڑی ضرورت ہوتی بارش کی. کھیتی بونے کے وقت بارش ہوتی
اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں.
کاٹنے کے وقت روک، ابھی ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، جب بالکل فصلیں تیار ہیں تو اولے برس گئے، خالی بارش نہیں اولے برسے کئی سارے علاقوں میں، اور اس وقت سونے کا بوند بھی کاشتکار کو اچھی نہیں لگتی، کٹائی کا وقت ہوتا ہے،
اور ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں.
جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بونے کے وقت بارش ہوتی ہے، قومی معاملات حلیم لوگ ان کے سپرد ہوتے ہیں،
اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں،
اور ان کی دولت کریم اور سخیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں، اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں، اور عمومی اموال کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں.
کیا کر رہے ہیں؟ ان کے معاملات کن کے حوالے کرتے ہیں؟ بے وقوفوں کے حوالے. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں آتے نا، نالائق لوگ ایسے نہیں مسلط ہوتے. جب قوم عمومی طور پہ اللہ کا حق ضائع کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ مصیبت مسلط ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ جل شانہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی. جن لوگوں کو یہ اشکال دامنگیر رہتا ہے کہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں، اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی بے موقع ہے. ایک حدیث میں وارد ہے،
یعنی ایک دینداری کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ تمہارے اختیار میں، تمہارے ماتحت، تمہارے ماحول میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کو روکو، ہاتھ سے، زبان سے، کوئی بھی تدبیر کرو. تمہارے گھر میں ہو رہا ہے، تمہارے دفتر میں ہو رہا ہے، تمہارے دوستوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو روکو. ہر آدمی جب روکے گا تو برائی برائی رہے گی، لیکن جب سب کے ہاں وہ ہونے لگ جائیں گے تو دل کے اندر سے اس کی برائی ختم ہو جائے گی.
جب، یعنی حدیث کا ترجمہ ہے، جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی فلاح کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائیں، اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں، اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو، اور جب کسی قوم کی بدعمالی کی وجہ سے برائی مد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلا دھنس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں،
اور نرخ میں گرانی، مہنگائی،
اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ،
اب دیکھو وہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں اور اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے اپنی امت کو خبردار کر دیا.
ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعے جو مغضوب ہیں، یعنی ان پر میرا غضب ہے، دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں، پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. اس لیے ایک حدیث میں وارد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے نیک بننے کی دعا کرو کہ ان کی نیکی میں تمہاری صلاح پوشیدہ ہے، یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی. دوسری حدیث میں وارد ہے، اپنے دلوں کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائے خیر کرو کہ حق تعالی شانو ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں. مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں نے بلال بن ابی بردا کا ذکر شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنے لگے. ابن عون چپ بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کہ اس نے تم پر زیادتی کی. ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامہ میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا. مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کثرت سے نکلے.
کہاں تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہیں اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصیبتیں بتائی گئی ہیں اور مخصوص عبادتوں پر مخصوص انعامات کا مرتب ہونا بھی ارشاد فرما دیا ہے. ہم لوگ حوادث کی شکایت تو خوب کرتے ہیں اور انعامات کی ہر وقت
کیسے کیسے حادثے آ رہے ہیں. رمضان کے اندر آج دبئی کے اندر ایک پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی, 19 آدمی جل گئے, 16 آدمی جل گئے, باقی زخمی ہو. یہ ناگہانیاں رمضان ہے اور سوڈان میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کے آپس میں جنگ شروع ہو گئی. ناراضگی اللہ کی. سوڈان ویسے دو حصے میں, آدھا حصہ عیسائیوں کے پاس ہے, وہ پرامن ہے, جو مسلمانوں کے پاس وہ لڑ رہے ہیں. سوچنے کی بات, نہ کہانی آف نہیں. بیٹھے بیٹھے فیکٹری کو آگ لگی, بیٹھے بیٹھے ایک بلڈنگ کو آگ لگی, یہ نہ کہانی ہے.
اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے بالکل ہی غافل ہیں, بلکہ ان کا مقابلہ کریں, ان کو جان بوجھ کے چھوڑیں, اور کوئی تنبیہ کرے تو اس کی جان کو آ جائیں, تو ہماری مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو بیمار ہے, دست کا مریض ہے, اور ہر 2 گھنٹے بعد ایک تولہ سکمونیا, ایک خاص جڑی بوٹی کھا لے اور شور مچائے کہ دست تھمتے نہیں, اور کوئی اس دوا کے کھانے سے منع کرے تو اس کو بیوقوف بتائے. حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ نقصان کرتی ہے, ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے, تو اچھے اچھے بہادروں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو.
ایک یعنی کافر کہہ دے کہ ہیضہ پھیلا ہوا ہے, امرود کھاؤ گے ہیضہ ہو جائے گا, سب رک جائیں گے نا. اور طبیب اعظم محمد رسول اللہ کہہ دے کہ بے حیائی نہ کرو, اس سے بیماریاں پھیلیں گی, رکتے ہیں؟ کوئی اسپتال رک جائے, کوئی کالج رک جائے, کوئی یونیورسٹی رک جائے, کوئی مسلمانوں کی شادیاں اس سے رک جائیں.
ایک بھنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے, تو اچھے اچھے بہادروں کی ضرورت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں.
یعنی اس بھنگی کی بات پہ تو اعتماد ہوگا اور اس گلی سے نہیں گزرے گا کہ سانپ ہے.
ایک جاہل بے وقوف کہہ دے کہ سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو. بڑی بہادری یہ ہوگی کہ 2-4 ساتھیوں کے ساتھ 2-3 بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے, لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک اور سچا رسول, وہ شفیق اور حکیم ربی جس کو ہر وقت امت کی بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے, وہ امت کو نفع دینے والی چیزوں کو حکم کرے, نقصان رسا امور سے روکے, لیکن امت اپنی نیاز مندی اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود ان ارشادات کی پرواہ نہ کرے.
ویسے دعوے بڑے جان نثاری کے اور محبت کے, بہت دعوے ہیں, لیکن عمل.
آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں قسم کی تقریر جرم ہے, 10 سال کی قید ہوگی, اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے, لیکن ساری دنیا کا مالک, بادشاہوں کا بادشاہ, جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں, سختی سے ایک حکم فرماتا ہے. قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے, سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے, شراب کے بارے میں 10 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے. کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں. ہر شخص خود ہی غور کر لے، کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں، اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں اور آگے بڑھنے لگیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے، اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے، مصیبتیں، ذلتیں، آفتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کچھ گارا پانی آ گیا. آپ اونٹ پر سے اتر گئے، موزے نکال کر شانے پر رکھ لیے اور اس میں گھس کر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی.
کون تھے؟
حضرت عمر رضی اللہ.
اور اس وقت کیا تھے؟ مسلمانوں کی خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین. اپنی لگام گاڑی کی، اس کی اونٹ کیا ہے، خود چلا رہے، ٹھیک ہے نا. کل ایک مفتی صاحب شہید ہوئے اسلام آباد میں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وفاقی وزیروں اور گاڑی خود چلا رہے ہیں اور کوئی پروٹوکول نہ ہو، نہ آگے نہ پیچھے. ان کا میں جنازہ آج دیکھا، کچے گھر سے نکلا ہے. لوگوں کو برائیاں تو بہت نظر آتی ہیں، اچھائیاں کی نظر نہیں آتی. خود گاڑی چلا رہے تھے، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں. تو خلیفۃ المسلمین، ٹھیک ہے، اپنی اونٹ کی لگام خود پکڑی ہوئی.
اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی، وہ ساتھ ساتھ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت ناک سزا دیتا. ہم لوگ ذلیل تھے، حقیر تھے، اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی. بس اب جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کے سوا کسی چیز سے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے.
اللہ نے میں اسلام سے عزت دی. مسلمان ہے تو عزت ہے، اگر مسلمانی چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا تو رسوا ہو جائے گا. آج دنیا میں رسوائی مسلمانوں کی اس لیے کہ انہوں نے نعمت اسلام کی نقدری کی، اس لیے رسوائی.
حقیقتاً مسلمان کے لیے اصل عزت اللہ کے ہاں کی عزت ہے. دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا، اور کتنے دن کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں.
گناہوں کا سہارا لے کر عزت تلاش کرنا لوگوں میں، یہ ناکام تدبیر ہے. گناہوں کا سہارا لے کر لوگوں میں عزت تلاش کر لینا، یہ ناکام تدبیر ہے عزت کی. عزت کرنے والے بھی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں.
اس لیے مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ، عزت کی راہ، زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا، اس کی مرضیات پر عمل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر عزت ہے تو یہی ہے، منفعت ہے تو یہی ہے. حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دارین کی فلاح و ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں، دوسروں کا بچاوا کھانے کے در پہ رہتے ہیں، کیا یہ چیز انتہائی بے شرمی اور اللہ اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مغایرت کی نہیں ہے؟ کیا اس کی مثال اس بیمار کسی نہیں ہے جس کے گھر میں ایک ماہر حکیم یا ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی اناڑی طبیب سے علاج کروائے؟
ہاں، ماہر حکیم موجود ہے اور کسی اناڑی سے دوائی لے رہا ہو، تو ہمارے تو گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بھائی، ہم اس طبیب اعظم سے تو نسخہ نہیں لیتے مشکلات سے نکلنے کا، اور اناڑیوں کے بھی چل رہے ہیں اور ان سے اپنی مشکلات کے لیے تدبیریں پوچھتے ہیں، ہم مشکل میں پھنس گئے، در در بھیک مانگ رہے ہیں.
جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تورات لایا ہوں، اور یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور چہرہ انور تبدیل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تیرا ناس ہو دیکھتا نہیں کہ چہرہ انور پر غصے کے آثار ہیں. حضرت عمر اس کے پڑھنے میں مشغول تھے، دفتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے اور بار بار کہنے لگے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله ورضینا باللہ ربا.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی ہے. کل انشاءاللہ 27 کی رات بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی جن ساتھیوں کی تلاوت رہتی ہے، معمولات رہتے ہیں، وہ کر لیں، باقی آرام فرما لیں، اور بس کوشش فرمائیں ہلکے نہ لگائیں، گپ شپ کے لیے ہلکے نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ضرور رہتے ہیں مامو، ٹھیک ہے، آرام فرما لیں، سو جائیں. آج عصر کے بعد ہم نے کیا بتایا تھا، سونا بھی عبادت، اگر اس نیت سے سوئیں گے کہ انشاءاللہ نشاط طبیعت میں پیدا ہو جائے اور طبیعت میں تازگی آ جائے کہ پھر ہم عبادت کریں گے، آپ کا سونا 100% عبادت، آپ کا سونا 100% عبادت، تو ضرور سو جائیں، لیکن بس بات چیت، ٹھیک ہے نا، اور اس میں مشغول نہ ہو. اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، میرا اس ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اس زمانے میں تو ایسی مخلوق نہیں تھی، لیکن اب تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، پانچ آدمی بیٹھ گئے، چھ آدمی بیٹھ گئے، آدمی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور غفلت کی باتیں ہو رہی ہیں، پر میں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا گھر کا ہمیشہ احترام باقی رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کا ہمیشہ احترام باقی رکھیں گے، آپ کو ہمیشہ اللہ کے گھر کی برکتیں ملیں گی، اور اگر اللہ کے گھر کی احترام نہیں رہے گا تو آپ کو اللہ کے گھر کی برکت نہیں ملے گی. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ آدمی 40 سال بھی بیت اللہ کے گھر کے سامنے بیت اللہ کے سامنے صفائی کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر بیت اللہ کا احترام نہیں ہے تو 40 سال کے بعد بھی نمازی نہیں بنے گا. اور ایک آدمی زندگی میں ایک ہی مرتبہ جائے لیکن احترام اور عظمت کے ساتھ جائے تو ولی اللہ بن جائے گا. تو ہمیشہ اللہ کے گھر کا احترام کا خیال رکھیں، سو جائیں، آرام کریں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کرنی ہے، دعاؤں میں مشغول ہونا ہے. بہت مبارک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بھائی. جزاکم اللہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.